الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی محمد الامین فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. خواتین و حضرات، ہم نے تعدد ازواج کے بعد کا مطالعہ مکمل کر لیا تھا. اس میں جو چیزیں بنیادی طور پر نمایاں رہنی چاہیے، ان میں سے ایک چیز جس کی طرف میں نے بار بار توجہ دلائی وہ یہ تھی کہ تعدد ازواج، یعنی یہ کہ آدمی ایک شادی کرے، دو کرے، تین کرے، یہ قرآن کا موضوع نہیں ہے. اس نے اس کو موضوع بنایا بھی نہیں. اور جب شریعت میں یا دین میں کسی چیز کو موضوع نہیں بنایا جاتا تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ ایک مباح چیز ہے، یعنی اس میں آپ جو رویہ چاہے اختیار کر لیں. چنانچہ اسی اصول پر میں نے یہ عرض کیا تھا کہ مسلمانوں کی حکومت اگر اس معاملے میں حالات کے لحاظ سے کوئی قانون سازی کرنا چاہے، کوئی پابندی لگانا چاہے، تو یہ ناجائز نہیں ہے. یعنی ایک ایسا معاملہ ہے جیسے سڑکوں پر چلنے کے معاملے کو شریعت نے اپنا موضوع نہیں بنایا. اب اس کے بعد آپ دائیں چلنے یا بائیں چلنے پہ کوئی پابندی لگا دیں، کوئی قانون سازی کر دیں، کوئی ٹریفک کی قواعد بنا دیں، تو اس میں دین کو کوئی مسئلہ نہیں ہے. یہ معاملہ قرآن مجید میں دو حیثیتوں سے زیر بحث آیا ہے. یعنی ایک ان یتیموں کے مسئلے میں جس میں اللہ نے باقاعدہ ترغیب دی کہ شادیاں تو تم کرتے ہی ہو اپنی مرضی سے، تو یہ اس وقت جو ایک سوسائٹی میں مسئلہ پیدا ہو گیا ہے ان یتیموں کی نگہداشت کا، اس میں آگے بڑھو اور آگے بڑھ کر خدمت کے جذبے سے یہ کام کرو. اور دوسرے اس پہلو سے زیر بحث آیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو منصبی ذمہ داری تھی، یعنی نبی کی حیثیت سے، ظاہر ہے کہ نبوت آپ پر ختم ہو رہی تھی، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی منصبی ذمہ داری کے لحاظ سے آپ کے معاملے میں اللہ کو ایک مخصوص قانون سازی کرنا پڑی. یعنی یہ بتانا پڑا بعض موقعوں کے اوپر کہ اس میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خاص شخصیت کی وجہ سے، آپ کے منصب کی وجہ سے آپ پر کچھ پابندیاں لگائی جا رہی ہیں اور کچھ آپ کو رعایتیں دی جا رہی ہیں، یعنی اس میں بھی ایک توازن قائم رکھا ہے. یہ چیز آپ بہت سمجھ لیں گے جب آگے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج کے پردے کے معاملات زیر بحث آئیں گے کہ صورتحال بن کیا گئی تھی، یعنی کیسے اصل میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری شخصیت کو ہدف بنایا گیا تھا اور پھر اس میں کس طرح تدریج سے یہ ہوا. تو یہ بات میں نے عرض کر دی کہ اصلا یہ اس پہلو سے مسئلہ زیر بحث آیا ہے، لیکن جب زیر بحث آ گیا تو قرآن مجید نے اس میں دو پابندیاں عام لوگوں کے لیے لگا دی. یعنی ایک پابندی یہ لگا دی کہ یتیموں کی مسلحت جیسے مسئلے میں بھی، یعنی اس طرح کی ایک دینی مسلحت، اخلاقی مسلحت، معاشرے کی ضرورت کا معاملہ بھی ہو تو بھائی چار سے زیادہ. اور دوسرے یہ کہ کسی حال میں بھی عدل کا دامن ہاتھ سے نہیں چھوڑنا چاہیے، یعنی جو قانون قاعدے ہیں ان کے مطابق انصاف کیا جائے گا، مہر دیا جائے گا، تمام حقوق کا خیال رکھا جائے گا. اس میں کچھ لوگوں نے جب بہت زیادہ یہ محسوس کر کے کہ پتہ نہیں ہم اس ذمہ داری کو پورا ہی نہ کر سکیں، بعض سوالات کیے تو یہ بتا دیا گیا کہ عدل سے مراد کیا ہے. تو یہ ہے اصل میں وہ زاویہ جس میں قرآن میں یہ چیز زیر بحث آئی. اس وجہ سے میں ہمیشہ یہ کہتا ہوں کہ یہ بات یوں ٹھیک نہیں ہے کہ قرآن نے چار شادیوں کی اجازت دی ہے. یوں ٹھیک ہے، قرآن نے چار سے زیادہ شادیوں پر پابندی لگائی ہے. یعنی یہ ہے، اجازت دینے کا سوال تو تب پیدا ہوتا کہ جب کوئی حرام و حلال کا مسئلہ زیر بحث تھا، معاشرے کے اندر جو صورتحال موجود تھی اس کو نہیں چھیڑا، اور نہیں چھیڑا بہت اچھا کیا. اس کی وجہ یہ ہے کہ اس معاملے میں اگر کوئی قانون سازی کی جاتی تو وہ ابدی نہیں ہو سکتی تھی. حالات بدلتے رہتے ہیں. شریعت کے معاملے کو سمجھنے کے لیے، اور جو چیز شریعت کے خدائی شریعت ہونے پر ایمان پیدا کر دیتی ہے، یعنی بہت سی چیزیں ایمان پیدا کرتی ہیں، ان میں سے ایک چیز یہ بھی ہے کہ جب آپ دقت نظر سے شریعت کا مطالعہ کرتے ہیں تو معلوم ہوتا ہے کہ صرف آفاقی معاملات کو چھیڑ رہی ہے. دنیا کا کوئی مسئلہ اور قانون ساز بھی یہ احتیاط نہیں برت سکتا، وہ اپنے حالات سے متاثر ہوتا ہے اور ان کے لحاظ سے بہت سی چیزیں بنا دیتا ہے. تو اس وجہ سے شریعت نے اس مسئلے کو موضوع نہیں بنایا، سرے سے ہی موضوع نہیں بنایا. ایک مسئلہ وقتی ضرورت کا پیدا ہوا جس میں معاشرے میں یتیم بچوں کے سہارے کی ضرورت تھی، اپیل کی یعنی وہاں ترغیب دی. کچھ کے ساتھ جب ترغیب دی تو دو پابندیاں لگا دی. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی منصبی ذمہ داریوں کے لحاظ سے آپ پر بعض پابندیاں لگانا ضروری تھیں جو عام مسلمانوں پر نہیں ہیں، بعض رعایتیں دینا ضروری تھیں جو عام مسلمانوں کے لیے نہیں ہیں، وہ زیر بحث آ گیا. یہ ہے اصل میں اس پورے معاملے کی نوعیت.
حضرت آشا صدیقہ کی عمر کے بارے میں 25 سال، جبکہ وہ اب تک جو بھی جتنی بھی تاریخی حوالے یا روایات نظر آتی ہیں جی، اب تک جتنی بھی مطلب روایات ہیں اس میں ان کی ایج کہیں بھی اتنی زیادہ نہیں پڑی گئی،
تو یہ ایک ایسی بات ہے جس میں کئی دفعہ کچھ گندے لوگوں نے گندی کتابیں بھی لکھی ہیں, آپ کو پتہ ویسٹرنک ورسز جیسی بکس آئی ہیں اور باہر کے ملک میں زیادہ اس بات کو ایکسپلائٹ کیا جاتا ہے, تو آپ کا جو تاریخی والا ذرا تفصیل سے تھوڑی تیری بتائیں گے کیونکہ ایک بڑا اہم ایشو ہے اسلامی.
بات یہ ہے کہ ہم چونکہ جس موضوع کا مطالعہ کر رہے ہوتے ہیں تو اس میں کوئی چیز ضمن نہیں کہی جا سکتی, اگر ہم ان بحثوں میں چلے جائیں گے تو پھر یہ سب چیزیں رہ جائیں گی. میں آپ کو بتا دیتا ہوں اس معاملے میں, یعنی اس پہ بہت اچھی کتاب ہے نیاز احمد صاحب کی, مولانا نیاز احمد صاحب کی, دیوبند کی مشہور علماء میں سے ہیں, کشف الغمہ عن عمر ام الامہ, یعنی مسلمانوں کی ماں کی عمر کے بارے میں جو پردے پڑے ہوئے تھے ان کو اٹھانے کا کام انہوں نے کیا. بڑی عمدہ کتاب ہے, آپ اس کو پڑھ لیجئے, اس میں تمام دلائل انہوں نے جمع کر دیے. اگر بالکل خلاصہ دیکھنا چاہیں تو اس کتاب جب وہ شائع ہوئی تھی تو اس کے مباحث کا خلاصہ خالد مسعود صاحب نے تدبر میں کر دیا تھا اور وہ چھپا ہوا موجود ہے, ہمارے یہاں بھی موجود ہوگا, اس میں انہوں نے سب دلائل کو بیان کر دیا. یہ ایک غلطی لگی ہے اصل میں اور پھر اس کے بعد یہ معاملہ بہت عام ہو گیا. تو اب ہم جس باب کا مطالعہ شروع کر رہے ہیں اس کا عنوان ہے مباشرت کے حدود. یہ دیکھیے ایک بات بہت اچھی طرح سمجھ لیجئے کہ جس طریقے سے میں نے کہا کہ تعدد ازواج دین کا مسئلہ نہیں ہے, اسی طرح سے زن و شوق کا تعلق بھی دین کا مسئلہ نہیں ہے. ایک ہندوستان کے عالم ہیں, پچھلے دنوں یہاں بھی آئے ہوئے تھے, انہوں نے کتاب لکھی اسلام کا نظریہ جنس, یعنی یہ الگ بات ہے. بات یہ ہے کہ زن و شوق کا تعلق اور اس کے جبلی تقاضے یہ انسان کے اندر بدیت ہے, ان کے لیے وہ خود ہی بہت سے راستے جانتا ہے اور ان سے واقف ہے. شریعت میں یہ مسئلہ زیر بحث آیا دو وجوہ سے, دو انحرافات ہوئے ہیں اور ان کا تعلق اخلاقی ہے, ان کا تعلق تزکیے سے ہے. یعنی یہاں بھی قرآن کا جو موضوع ہے وہ اصل میں یہ نہیں ہے کہ مباشرت کرنے کا طریقہ بتایا جائے یا اس میں کوئی نظریہ جنس بیان کرنا مقصود ہے, یہ قرآن کا موضوع نہیں, یہ اس کی شان سے بالاتر ہے, ایسی چیزوں کو وہ موضوع نہیں بناتا. یہاں بھی یہ موضوع نہیں بنایا گیا بلکہ کچھ حدود ہیں جو بتائے گئے ہیں جن کے معاملے میں لوگ اخلاقی چیزوں کی پرواہ نہیں کرتے تھے. تو چونکہ دین کا مقصد آپ جانتے ہیں تزکیہ ہے, پاکیزگی, تو پاکیزگی میں اگر کوئی عمل رکاوٹ بن رہا ہے تو اس کو موضوع بنا لے گا کہ یہ نہیں ہونا چاہیے. چنانچہ دو چیزیں ہیں جن کو قرآن نے موضوع بنایا ہے, آپ دیکھیں گے اس ساری بحث میں میں اس کا خلاصہ عرض کر رہا ہوں. دو چیزیں ہیں, ایک یہ کہ ایام میں زن و شوق کا تعلق نہیں ہونا چاہیے, یعنی یہ چیز پاکیزگی کے نفاست کے خلاف ہے. قرآن مجید جس پاکیزگی کی تعلیم دینا چاہتا ہے, میں عرض کرتا ہوں وہ تینوں چیزوں میں بہت حساس ہے, جسمانی پاکیزگی, غذا کی پاکیزگی اور اخلاقی پاکیزگی. اور دوسرا یہ ہے کہ وضع فطری کے خلاف زن و شوق کا تعلق نہیں ہونا چاہیے. یعنی یہ دو باتیں ہیں جو آپ دیکھیں گے کہ موضوع ہے اصلاً قرآن کا, اور یہی اصل میں وہ غلاظت ہے جو اس تعلق میں داخل ہو سکتی ہے, انہی کو اس نے موضوع بنا کے ان کی حرمت بیان کر دی ہے پوری شدت کے ساتھ اور یہ کہہ دیا کہ نہیں یہ نہیں ہو سکتا. تو اس کو سامنے رکھیے بس یہ دو باتیں, اور دیکھیے قرآن نے اس کو کیسے بیان کیے. وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْمَحِيضِ قُلْ هُوَ أَذًى فَاعْتَزِلُوا النِّسَاءَ فِي الْمَحِيضِ وَلَا تَقْرَبُوهُنَّ حَتَّى يَطْهُرْنَ فَإِذَا تَطَهَّرْنَ فَأْتُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ أَمَرَكُمُ اللَّهُ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ التَّوَّابِينَ وَيُحِبُّ الْمُتَطَهِّرِينَ نِسَاؤُكُمْ حِرْصٌ لَّكُمْ فَأْتُوا حِرْصَكُمْ أَنَّ شِئْتُمْ وَقَدِّمُوا لِأَنفُسِكُمْ وَاتَّقُوا اللَّهَ وَاعْلَمُوا أَنَّكُمْ مُلَاقُوهُ وَبَشِّرِ الْمُؤْمِنِينَ. یعنی یہاں آپ دیکھیں گے کہ جو اصل مقصد ہے جس وجہ سے ان دو باتوں کو موضوع بنایا وہ بیان کیا قرآن نے. ترجمہ یہ ہے ان کا کہ اور وہ تم سے حیض کے بارے میں پوچھتے ہیں, کہہ دو یہ نجاست ہے, چنانچہ حیض کی حالت میں عورتوں سے الگ رہو اور جب تک وہ خون سے پاک نہ ہو جائیں ان کے قریب نہ جاؤ, پھر جب وہ نہا کر پاکیزگی حاصل کر لیں تو ان سے ملاقات کرو. دوسری بات کہہ گئی ہے جہاں سے اللہ نے تمہیں حکم دیا ہے, یعنی جو فطرت کے اندر طریقہ موجود ہے, بے شک اللہ توبہ قبول کرنے والوں اور پاکیزگی اختیار کرنے والوں کو پسند کرتا ہے. یعنی یہ دیکھیے نا کہ اصل مقصد کی طرف انگلی اٹھا دی ہے, تمہاری یہ عورتیں تمہارے لیے کھیتی ہیں, لہذا تم اپنی اس کھیتی میں جس طرح چاہو آؤ اور اس کے ذریعے سے دنیا اور آخرت دونوں میں اپنے لیے آگے بڑھاؤ. اس کا کیا مطلب ہے اس جملے کا؟ یعنی ایسی اولاد پیدا کرو جو دنیا اور آخرت دونوں میں تمہارے لیے سرمایہ بنے. اس ہدایت کی ضرورت اس لیے ہوئی کہ لوگ بچوں کی پیدائش کے معاملے میں اپنے اقدام کی ذمہ داری کو سمجھیں اور جو کچھ کریں اس ذمہ داری کو پوری طرح سمجھ کر کریں. یعنی اس معاملے میں غلط رویہ دنیا میں بھی مصائب کا باعث بن جاتا ہے اور آخرت میں بھی. آپ بچے پیدا کر رہے ہیں تو آپ کو یہ دیکھنا چاہیے کہ آپ دنیا میں ان کی ذمہ داریاں اٹھانے کی پوزیشن میں ہیں. لڑکا نہیں ہوا, 10-15 لڑکیاں پیدا کر دی, اور اللہ تعالیٰ نے جب لڑکا دینا اسی وقت دینا. جو احتیاطیں اس معاملے میں فطرت کے اندر رکھی گئی ہے ان کا لحاظ کیے بغیر جب آدمی یہ کرے گا تو پھر کیا ہوگا, پھر اس کے بعد یہ کہ دنیا کے اندر مسائل پیدا ہو جائے گا. تو اگر دنیا کے اندر آپ نے اولاد کے معاملے میں یہ نہیں سوچا کہ دنیا کے بعد ان کو ایک دن خدا کے سامنے بھی جانا ہے, تو میں ان کی تعلیم تربیت, ان کو خدا شناس بنانے کا متحمل کتنا ہوں اور کتنی مجھے ذمہ داری سے یہ کام کرنا چاہیے, تو وہاں مصیبت بن جائے گی. تو اس لیے خاص طور پر یہ کہا کہ اولاد پیدا کرو تو ایسی کرو جو دنیا اور آخرت دونوں میں تمہارے لیے سرمایہ بنے. اپنی کام کی ذمہ داری کو سمجھو, یعنی معاملہ یوں نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ نے یہ بچے پیدا کر دینے ہیں اور پھر اللہ آگے ان کی ناک پوچھ لے گا, یہ نہیں ہے معاملہ. وہ آپ کو پوچھنی ہے, روٹی آپ کو دینی ہے, تربیت آپ کو کرنی ہے, تعلیم آپ کو دینی ہے, اور اس کے بعد ان کی آخرت کو سنوارنے کا کام بھی آپ کو کرنا ہے. جب یہ ذمہ داریاں سب آپ کی ہیں تو پھر یہ اقدام بھی ذمہ دارانہ ہونا چاہیے, نہ کہ غیر ذمہ داری سے آپ نے کہا کہ درختوں میں پھل لگ رہے ہیں توڑ کے کوئی اور لے جائے گا, یہ نہیں ہے. کیونکہ اللہ تعالیٰ جو کام انسان کے ذریعے سے کراتے ہیں اس میں انسان کیونکہ ایک عاقل مخلوق ہے تو عقل کو استعمال کرنا واجب ہو جاتا ہے. یہی وہ وجہ ہے جس کی وجہ سے جب لوگ مجھ سے پوچھتے ہیں فیملی پلاننگ کے بارے میں تو میں ہمیشہ ان سے یہ کہتا ہوں کہ بھائی یہ اصطلاح جو ہے یہ تو آپ اپنے پاس رکھیے, میں جو بات عرض کر سکتا ہوں وہ یہ ہے کہ بچے کی پیدائش کے اقدام کے معاملے میں چونکہ اللہ تعالیٰ یہ کام براہ راست نہیں کر رہے, آپ کی وساطت سے کر رہے ہیں, تو ایک کسان کی طرح آپ کو ذمہ دار ہونا چاہیے. فصل کیسی ہے, کتنی ہے, کیسے سمیٹنی ہے, اس کے بعد اس کو کہاں لے جانا ہے, ان سے بے پرواہ ہو کے آپ یہ کام نہیں کر سکتے. اور جب آپ بے پرواہ ہو کے نہیں کر سکتے تو پھر میرے نزدیک ان سب چیزوں کا لحاظ کر کے بچہ پیدا کرنا واجب ہے, جائز اور ناجائز کا مسئلہ ہی نہیں, مسئلہ جائز اور ناجائز کا نہیں ہے, یہ تو لازم ہے آپ کے اوپر. اگر آپ اس کی خلاف ورزی کرتے ہیں دنیا میں بھی نتیجے نکلیں گے, آخرت میں بھی نتیجے نکلیں گے, دنیا میں بھی اپنی ذمہ داریوں کے معاملے میں پھر کوتاہی کریں گے اور آخرت میں بھی کریں گے. تو یہ بات اللہ تعالیٰ نے یہاں کہی, یہ تو خیر ضمنی مسئلہ ہے. تمہاری یہ عورتیں تمہارے لیے کھیتی ہیں, لہذا تم اپنی اس کھیتی میں جس طرح چاہو آؤ اور اس کے ذریعے سے دنیا اور آخرت دونوں میں اپنے لیے آگے بڑھاؤ اور اللہ سے ڈرتے رہو, اور خوب جان لو کہ تمہیں ایک دن لازمن اس سے ملنا ہے, اور ایمان والوں کو اے پیغمبر اس ملاقات کے موقع پر فلاح و سعادت کی خوشخبری سنا دو. مرد و عورت کا جنسی تعلق تو انسان کی جبلت ہے, میں نے بات شروع یہاں سے کی ہے کہ مرد و عورت کا جنسی تعلق تو انسان کی جبلت ہے, اور وہ اس معاملے میں کسی ہدایت کا محتاج نہیں ہوتا, یعنی اللہ تعالیٰ کو فرشتے بھیجنے پیغمبر بھیجنے کی کوئی ضرورت نہیں اس معاملے میں. انسان اس میں خود ہی چیزوں کو جبلی طور پر سیکھتا بھی ہے اور تجربات سے ان میں بہتری بھی پیدا کرتا ہے. لیکن حیض و نفاس کے جو دن عورتوں پر آتے ہیں ان میں بھی یہ تعلق کیا قائم رہنا چاہیے؟ بالبداحت واضح ہے کہ دین جس کا مقصد ہی تزکیہ ہے وہ اسے گوارا نہیں کر سکتا, یعنی یہ ہے مسئلہ جس میں یہ زیر بحث آ گیا ہے. لہذا تمام الہامی مذاہب نے اس سوال کا جواب نفی میں دیا ہے, اور ان ایام میں یہ تعلق ممنوع ٹھہرایا ہے, یعنی ان میں یہ ناجائز قرار دے دیا گیا ہے. دین ابراہیمی کے زیر اثر عرب جاہلیت بھی اسے ناجائز ہی سمجھتے تھے, یعنی عربوں کے ہاں بھی ان کی شاعری ان کے ادب سے بالکل واضح ہے, وہ اس سے پوری طرح واقف تھے اور اس تعلق کو قائم کرنا جائز نہیں سمجھتے تھے. ان کی شاعری میں اس کا ذکر کئی پہلوؤں سے ہوا ہے, اس معاملے میں کوئی اختلاف نہ تھا, لیکن عورت ان ایام سے گزر رہی ہو تو اس سے اجتناب کے حدود کیا ہیں؟ یعنی کیا کھانا پینا چھوڑ دیا جائے گا, ہاتھ لگانا چھوڑ دیا جائے گا؟ اس معاملے میں البتہ بہت کچھ افراط و تفریط پائی جاتی تھی, یعنی بعض لوگ اس معاملے میں بہت ہی زیادہ دور کھڑے ہو جاتے تھے اور بعض لوگ اس معاملے میں ضروری حدود کی بھی پیروی نہیں کرتے تھے. پرابلم یہ تھا, واقف تھے اس بات سے. چنانچہ لوگوں نے پوچھا تو قرآن نے اس کے متعلق شریعت کا حکم سورہ بقرہ کی ان آیات میں وضاحت کے ساتھ بیان کر دیا. استاد امام امین احسن اصلاحی ان کی تفسیر میں لکھتے ہیں, اس زمانے میں عورت سے علیحدہ رہنے اعتزال کا جو حکم دیا ہے اس کی صحیح حد آگے کے الفاظ, اور تم ان سے قربت نہ کرو یہاں تک کہ وہ پاک ہو جائیں, تو جب وہ پاکیزگی حاصل کر لیں تو ان کے پاس آؤ جہاں سے اللہ نے تم کو حکم دیا ہے, اسے خود واضح ہو رہی ہے کہ یہ علیحدگی صرف زن و شوہر کے خاص تعلق تک ہی محدود ہے. یعنی اس علیحدگی کی حد کیا ہے؟ زن و شوہر کا خاص تعلق, اس کے علاوہ کوئی اچھوت بنانے کا اللہ نے مطالبہ نہیں کیا. یہ مطلب نہیں ہے کہ عورت کو بالکل اچھوت بنا کے رکھ دو جیسا کہ دوسرے مذاہب میں ہے, اس چیز کی وضاحت احادیث اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے عمل سے بھی ہوتی ہے، روایات درج ذیل ہیں۔ سیدہ عائشہ کے بارے میں بیان ہوا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم مسجد میں معتکف ہوتے، اعتکاف کر رہے ہوتے، اور وہ حیض کی حالت میں آپ کے سر میں کنگھی کر دیتی تھی۔ یعنی یہ ظاہر ہے انہوں نے یہ سب باتیں بیان کی کہ لوگ ماننے کے لیے تیار نہیں تھے۔ سیدہ ہی کا بیان ہے کہ وہ حیض کی حالت میں ہوتی تھی اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کی گود میں تکیہ کیے وہ قرآن پڑھتے تھے، یعنی آپ ان کی گود میں سر رکھ کے قرآن پڑھ رہے ہوتے تھے۔ انہی سے روایت ہے کہ ہم میں سے کوئی حیض کی حالت میں ہوتی اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس کے قریب آنا چاہتے تو ہدایت کرتے کہ حیض کی جگہ پر تہمت باندھ لے پھر قریب آ جاتے۔ یعنی یہ واضح کیا انہوں نے اس بات کو، ہماری ماں ہے اور انہوں نے اس میں شرم نہیں کی، بات واضح کر دی ہے۔ وہ فرماتی ہیں کہ میں حیض کی حالت میں پانی پیتی۔ آپ جانتے ہیں یہ انہوں نے کہیں لذت کلام کے لیے نہیں باتیں بیان کی، لوگوں نے بار بار دروازہ کٹا کے ان کے پوچھا، کیونکہ اس میں مسائل تھے۔ قرآن مجید نے بات بیان کی، پھر انہوں نے پوچھا کہ حضور کیا کرتے تھے اس معاملے میں، بیان کیا انہوں نے۔ وہ فرماتی ہیں کہ میں حیض کی حالت میں پانی پیتی، پھر وہی پانی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دے دیتی اور آپ اسی جگہ منہ رکھ کر پیتے جہاں سے میں نے رکھا ہوتا۔ یہ محبت تھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی، غیر معمولی اور اتفاق آپ کا۔ اسی طرح ہڈی چوستی، پھر آپ کو دے دیتی اور آپ اسی جگہ منہ رکھ کر کھا لیتے جہاں میں نے رکھا ہوتا۔ یعنی گویا یہ بات واضح کر دی انہوں نے کہ صرف ایک خاص تعلق ہے جس کو منع کیا گیا ہے، باقی نہیں۔ استاد امام لکھتے ہیں اس آیت میں طہر اور تطہر دو لفظ استعمال ہوئے ہیں۔ طہر کے معنی تو یہ ہے کہ عورت کی ناپاکی کی حالت ختم ہو جائے اور ہے خون کا آنا بند ہو جائے، اور تطہر کے معنی یہ ہے کہ عورت نہا دھو کر پاکیزگی کی حالت میں آ جائے۔ آیت میں عورت سے قربت کے لیے طہر کو شرط قرار دیا ہے اور ساتھ ہی فرما دیا ہے کہ جب وہ پاکیزگی حاصل کر لیں تب ان کے پاس آؤ، جس سے یہ بات نکلتی ہے کہ چونکہ قربت کی ممانعت کی اصلی علت خون ہے، اس وجہ سے اس کے انقطاع کے بعد خون منقطع ہو جائے تو یہ پابندی تو اٹھ جاتی ہے، یعنی پھر پابندی نہیں رہتی، لیکن صحیح طریقہ یہ ہے کہ جب عورت نہا دھو کر پاکیزگی حاصل کر لے تب اس سے ملاقات کرو۔ یعنی گویا اس میں دو درجے بنا دیے، ایک یہ کہ حرمت کب ختم ہو جاتی ہے، پابندی کب ختم ہو جاتی ہے، اور ایک یہ کہ پاکیزہ طریقہ، زیادہ بہتر طریقہ وہ کیا ہے۔ اس کے ساتھ یہ بات بھی قرآن نے انہی آیات میں واضح کر دی ہے کہ نہا دھو کر پاکیزگی حاصل کر لینے کے بعد بھی عورت سے ملاقات لازماً اسی راستے سے ہونی چاہیے جو اللہ نے اس کے لیے مقرر کر رکھا ہے۔ یہ بات بھی واضح، دوسری بات یہ واضح کی ہے۔ چنانچہ فرمایا فاتوہن من حیث امرکم اللہ، تو ان سے ملاقات کرو جہاں سے اللہ نے تمہیں حکم دیا ہے۔ یہ چیز بدیہات فطرت میں سے ہے، یعنی یہ واضح ہے، ہر انسان اس سے پوری طرح آگاہ ہے۔ اور اس پہلو سے فطرت کے احکام یہ خدا کا حکم ہوتے ہیں، یعنی یہ اللہ تعالیٰ نے جو بات کہی ہے فطرت کی بات، لیکن کہا یہ میرا حکم ہے، یعنی اس کو اپنا حکم قرار دیا ہے۔ اگر کوئی شخص اس کی خلاف ورزی کرتا ہے تو وہ در حقیقت خدا کے ایک واضح بلکہ واضح تر حکم کی خلاف ورزی کرتا ہے، اور اس پر یقیناً اس کے ہاں سزا کا مستحق ہوگا۔ قرآن نے یہی بات جو ہے کہ فطری طریقے سے اس کے قریب جانا چاہیے، یہی بات اس کے بعد کھیتی کے استعارے سے واضح فرمائی ہے۔ یعنی اسی بات کو واضح کرنے کے لیے اسلوب ایسا اختیار کیا، پہلے حیث و امرکم اللہ کہا تاکہ انسان اس طرح متوجہ کرے، کیونکہ ایک ذرا تھوڑی سی غلیظ بات تھی تو اس کو الفاظ میں بیان نہیں کیا، پھر ایک استعارہ کر کے اس بات کو واضح کیا، کھیتی کا استعارہ۔ استاد امام لکھتے ہیں عورتوں کے لیے کھیتی کے استعارے میں، یہ جو کہا نا عورتیں تمہاری کھیتی ہیں، کیا مطلب ہے اس کا؟ عورتوں کے لیے کھیتی کے استعارے میں ایک سیدھا سادہ پہلو تو یہ ہے کہ جس طرح کھیتی کے لیے قدرت کا بنایا ہوا یہ ضابطہ ہے کہ تخم ریزی ٹھیک موسم میں اور مناسب وقت پر کی جاتی ہے، نیز کھیت بیج کھیتی میں ڈالے جاتے ہیں، کھیت سے باہر نہیں پھینکے جاتے، کوئی کسان اس ضابطے کی خلاف ورزی نہیں کرتا، اسی طرح عورت کے لیے فطرت کا یہ ضابطہ ہے کہ ایام کے زمانے میں یا کسی غیر محل میں اس سے قضاء شہوت نہ کی جائے، اس لیے کہ حیض کا زمانہ عورت کے جمام اور غیر آمادگی کا زمانہ ہوتا ہے، اور غیر محل میں مباشرت باعث اذیت و اذیت ہے، اس وجہ سے کسی سلیم الفطرت انسان کے لیے اس کا ارتکاب جائز نہیں ہے۔ اس کے بعد فاتو حرسکم انا شیتم، لہذا تم اپنی اس کھیتی میں جس طرح چاہو آؤ، یہ جو الفاظ قرآن نے استعمال کیے اس کی وضاحت میں انہوں نے لکھا ہے، اس میں بیک وقت دو باتوں کی طرف اشارہ ہے، ایک تو اس آزادی بے تکلفی خود مختاری کی طرف جو ایک باغ یا کھیتی کے مالک کو اپنے باغ یا کھیتی کے معاملے میں حاصل ہوتی ہے، اور دوسری اس پابندی ذمہ داری اور احتیاط کی طرف جو ایک باغ یا کھیتی والا اپنے باغ یا کھیتی کے معاملے میں رول رکھتا ہے۔ یعنی یہ دو باتیں ہیں جس کو بیان کرنا مقصود ہے. ایک یہ کہ یہ تمہاری کھیتی ہے, تو گویا وہ جو بے تکلفی, آزادی اور خود مختاری ہے اس کو بیان کیا ہے. اور یہ کہ پھر کھیتی ہے, تو اس وجہ سے باغ والا اپنی کھیتی کے معاملے میں بے احتیاط تو نہیں ہوتا. تو دونوں, اس دوسری چیز کی طرف حرف کا لفظ اشارہ کر رہا ہے اور پہلی چیز کی طرف اناشے تم کے الفاظ, وہ آزادی اور یہ پابندی, یہ دونوں چیزیں مل کر اس رویے کو متعین کرتی ہیں جو ایک شوہر کو بیوی کے معاملے میں اختیار کرنا چاہیے. وہ آزادی اور یہ پابندی, ان دونوں کا امتزاج ہونا چاہیے. ہر شخص جانتا ہے کہ ازدواجی زندگی کا سارا سکون و سرور فریقین کے اس اطمینان میں ہے. ازدواجی زندگی کے اندر کیا چیز ہے جو غیر معمولی سکون اور اطمینان کا باعث بنتی ہے؟ وہ یہ ہے کہ ان کی خلوت کی آزادیوں پر فطرت کے چند موٹے موٹے قیود کے سوا کوئی قید, کوئی پابندی اور کوئی نگرانی نہیں. یعنی یہ چیز جو ہے یہی اصل میں اس کو بادشاہی بنا دیتی ہے. آزادی کے اس احساس میں بڑا کیف اور بڑا نشہ ہے. انسان جب اپنے عیش و سرور کے اس باغ میں داخل ہوتا ہے تو قدرت چاہتی ہے کہ وہ اپنے اس نشے سے سرشار ہو, قدرت چاہتی ہے, لیکن ساتھ ہی یہ حقیقت بھی اس کے سامنے قدرت نے رکھ دی ہے کہ یہ کوئی جنگل نہیں بلکہ اس کا اپنا باغ ہے, اور یہ کوئی ویرانہ نہیں بلکہ اس کی اپنی کھیتی ہے. اس وجہ سے وہ اس میں آنے کو تو 100 بار آئے اور جس شان, جس آن, جس سمت اور جس پہلو سے چاہے آئے, لیکن اس باغ کا باغ ہونا اور کھیتی کا کھیتی ہونا یاد رکھے, اس کے کسی آنے میں بھی اس حقیقت سے غفلت نہ ہو. یہ گویا ان آیات کا مدعا ہے. یہ ہدایات کس درجہ اہمیت رکھتی ہیں؟ یہ جو اللہ نے دو ہدایتیں دی ہیں یہ کتنی اہمیت رکھتی ہیں؟ قرآن نے اسے ان آیتوں میں ان اللہ یحب التوابین و یحب المتطہرین, بے شک اللہ توبہ کرنے والوں اور پاکیزگی اختیار کرنے والوں کو پسند کرتا ہے, کہ الفاظ میں بیان فرمایا ہے. آیت کے اس حصے کی وضاحت استاد امام امین حسن اسلائی نے اس طرح کی ہے. وہ لکھتے ہیں توبہ اور تطہر دو لفظ استعمال ہیں. توبہ کرنے والوں کو پسند کرتا ہے, تطہر یعنی پاکیزگی اختیار کرنے والوں کو پسند کرتا ہے. توبہ اور تطہر کی حقیقت پر غور کیجئے تو معلوم ہوگا کہ توبہ اپنے باطن کو گناہوں سے پاک کرنے کا نام ہے, اور تطہر اپنے ظاہر کو نجاستوں اور گندگیوں سے پاک کرنا ہے. ایک چیز باطن کو پاک کرتی ہے, ایک ظاہر کو. اس اعتبار سے ان دونوں کی حقیقت ایک ہوئی, ایک ہی چیز ہے. ایک باطن کو پاک کرنے والی چیز ہے, ایک ظاہر کو. اور مومن کی یہ دونوں خصلتیں اللہ کو بہت محبوب ہیں. اس کے برعکس جو لوگ ان سے محروم ہیں وہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک مبغوض ہیں, یعنی اللہ ان سے ناراض ہوتا ہے. یہاں جس سیاق میں یہ بات آئی ہے اس سے یہ تعلیم نکلتی ہے کہ جو لوگ عورت کی ناپاکی کے زمانے میں قربت سے اجتناب نہیں کرتے یا قضائے شہوت کے معاملے میں فطرت کے حدود سے تجاوز کرتے ہیں, غیر فطری طریقے اختیار کرتے ہیں, وہ اللہ کے نزدیک نہایت مبغوض ہے, یعنی اللہ اس کو سخت ناپسند کرتا ہے. تو میں نے پھر وہی عرض کیا کہ جو دین کا مقصد ہے تزکیہ, پاکیزگی, یہاں بھی وہی مقصد ہے جس کے لحاظ سے شریعت نے ان دو باتوں کو موضوع بنایا ہے. یعنی دو ہی باتیں ہیں اس معاملے میں. باقی معاملات جو ہے ان کو کہا ہے کہ یہ تمہاری کھیتی ہے, تم جس طرح چاہو گا تعلق رکھو, دونوں ایک دوسرے کا لباس ہو. اور کھیتی کے استعارے سے اصل میں مقصود یہ ہے کہ ذمہ داری کا احساس پیدا کیا جائے, اور یہ بتایا جائے کہ یہ سارا معاملہ ایسا نہیں ہے کہ اس کو لاوبالی پن کے سپرد کر دو, بلکہ اللہ کے بتائے ہوئے حدود میں اس کو اختیار کرو.
یعنی
جس میں طبیعت آمادہ نہیں ہوتی, دبی ہوئی ہوتی ہے, قبض کی ایک کیفیت ہوتی ہے, اس کو جمام کہتے ہیں. اس کے بعد جناب اب ہم لوگ خوشگوار موضوعات سے نکل گئے ہیں, اب نفرت کے موضوعات شروع ہو رہے ہیں جس میں لڑائیاں ہوتی ہیں, جھگڑے ہوتے ہیں. وہ
اس سے پہلے ان آیات کی سگنیفیکینس بتائیں گے کہ یہ کس وقت کس وجہ سے نازل ہوئی.
وہ میں نے بتا دیا ہے کہ لوگوں کے ہاں چونکہ افراط و تفریق پائی جاتی تھی اس معاملے میں,
کوئی خاص واقعہ ہو جس کے بعد یہ آیا.
واقعات جو لوگ بیان کرتے ہیں ہمارے نزدیک کوئی اہمیت نہیں رکھتے ہوتے, وہ ایسی ہی کہانیاں ہوتی ہیں بہت سی بیان کر دیتے ہیں. یعنی ان کے بارے میں شاہ ولی اللہ کی بات بالکل درست ہے کہ 10 چیزوں سے متعلق ہوتی ہے بات, ایک جگہ بیان کرتے ہیں. تو اب جناب جو موضوع ہے وہ ہے ایلا. یہ عربوں کی ایک خاص چیز ہے. یعنی عورت سے غصے میں آ گئے, لڑائی ہو گئی, یعنی اب لڑائی آگے لڑائی ہو گئی, غصہ آ گیا, تو زن و شوہر کا تعلق نہ رکھنے کی قسم کھانی. اب ظاہر ہے کہ نہ طلاق نہ صلح, معلق ہو گئی عورت. یہ ان کے ہاں جو چیز تھی اس کو ایلا کہتے تھے, یعنی عورت سے نہ ملنے کی قسم کھا لینا, اس کو اصطلاح میں ایلا کہا جاتا تھا. قرآن نے اس کے بارے میں ایک قانون بیان کیا, اس قانون کو یہ آیت بیان کر رہی ہے. پہلے آیت سن لیجئے, للذین یولون من نسائهم تربص اربعۃ اشہر فان فاؤوا فان اللہ غفور الرحیم وان عزموا الطلاق فان اللہ سمیع علیم. ان لوگوں کے لیے چار ماہ کی مہلت ہے جو اپنی بیویوں سے نہ ملنے کی قسم کھا جاتے, یعنی اگر اس طرح کی ناراضی ہو گئی ہے تو زیادہ سے زیادہ مدت جو ہے اس میں چار مہینے دے دیے, اس میں فیصلہ کرو, رکھنا ہے رکھو, نہیں رکھنا ہے نہ رکھو, چار مہینے کے اندر اندر فیصلہ ہونا چاہیے. یعنی اس سے زیادہ معلق رکھنا بیوی کو اس کو ناجائز قرار دے دیا. پھر وہ رجوع کر لیں تو اللہ بخشنے والا ہے, اس کی شفقت ابدی ہے. اور اگر طلاق کا فیصلہ کر لیں تو انہیں معلوم ہونا چاہیے کہ اللہ سمیع العلیم. ظاہر ہے کہ اس طرح کی صورت جو ہے وہ بڑی ناراضی میں پیدا ہوتی ہے, تو اس میں یہ تو بالکل کرینے کیاس بات نہیں ہو سکتی تھی کہ آدمی کو کہا جائے فوراً یہ کام کر لو. اسے ایک مہلت دی گئی کہ اس عرصے میں وہ صلح کی صفائی کی کوشش کر کے معاملہ درست کر لے, ورنہ پھر چار مہینے کے بعد فیصلہ کرے. سورہ بقرہ کی اس آیت میں عورتوں سے ایلاح کا حکم بیان ہوا ہے. یہ اصطلاح میں اس سے پہلے بیان کر چکا ہوں. یہ عرب جاہلیت کی ایک اصطلاح ہے جس کا مفہوم بی سے زن و شو کا تعلق نہ رکھنے کی قسم کھا لینا ہے. اس طرح کی قسم اگر کھا لی جائے تو اس سے چونکہ بیوی معلق ہو کر رہ جاتی ہے, اور یہ چیز عدل و انصاف اور بر و تقوی کے منافی ہے, نیکی اور تقوی کے منافی ہے. کوئی شریف النفس آدمی اس طرح کی سزائیں نہیں دے سکتا. اس وجہ سے اللہ تعالیٰ نے اس کے لیے چار مہینے کی مدت مقرر کر دی ہے. شوہر پابند ہے کہ اس کے اندر یا تو بیوی سے ازدواجی تعلقات بحال کر لے, یا طلاق دینے کا فیصلہ ہے تو اس کو طلاق دے دے. یعنی لٹکائے رکھنا معاملے کو اس سے زیادہ یہ سخت خطرناک ہے, اور مہلت اس میں ملنی چاہیے تھی. اس کی وجہ یہ ہے کہ اگر فوراً کہا جاتا تو پھر یہ تھا کہ غصے ہی کیفیت ہے, موقع بھی نہیں ملا تو فوراً ہی رشتے ٹوٹ جاتے. تو اس وجہ سے ایک مدت مقرر کر دی کہ اس کے اندر اندر معاملہ سلجھانے کی خاندان بھی کوشش کرے گا, گھر والے بھی کریں گے کہ بھائی معاملہ ٹھیک کر لو. پہلی صورت کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ وہ غفور الرحیم ہے, یعنی اگرچہ یہ قسم حق تلفی کے لیے کھائی گئی تھی, یہ قسم کھانا ٹھیک نہیں تھا, پسند نہیں کیا اللہ تعالیٰ نے اس کو, اور اس طرح کی قسم کھانا کسی شخص کے لیے جائز نہیں ہے, لیکن اصلاح کر لی جائے تو اللہ تعالیٰ سے معاف فرما دیں گے. یعنی یہ بات واضح کر دی ہے کہ اگرچہ تم اس طرح کی قسمیں کھا بیٹھتے ہو لیکن یہ کوئی جائز کام نہیں ہے. اگر کھا لی جائے تو پھر چار مہینے کے اندر اندر معاملے کو درست کرو, اگر درست کر لو گے تو اللہ پھر معاف کر دے گا. اس میں ظاہر ہے کہ شوہر قسم توڑنے کا کفارہ ادا کرے گا, یعنی جب وہ اصلاح کرے گا تو چونکہ اس نے ایک ناجائز کام کیا تھا اس طرح کی قسم کھانے کا, تو اس وجہ سے اس کا کفارہ وہ ادا کرے گا, دس مسکینوں کو کھانا کھلائے گا, جو سورہ مائدہ میں کفارہ بیان ہوا ہے. دوسری صورت کے بارے میں فرمایا ہے کہ اللہ سمیع العلیم ہے, یعنی اگر طلاق کا فیصلہ کر لیا, یعنی اگر طلاق کا فیصلہ کر لیا تو اس میں اللہ کا قانون اور اس کے حدود و قیود ہر حال میں پیش نظر رہنے چاہیے. طلاق کا فیصلہ کیا ہے تو انسانوں کی طرح طلاق دو, جیسے کہ شریف آدمی کو دینی چاہیے. کیوں؟ اللہ ہر چیز کو سنتا اور جانتا ہے, کسی کے ساتھ کوئی زیادتی ہوگی تو وہ ہرگز اس سے چھپی نہ رہے گی. یعنی یہ تنبیہ کر دی کہ یہ ایک غلط روایت ہے تمہارے ہاں, اس روایت کے بارے میں یہ قانون بنا دیا گیا ہے یہ بالکل ایک غلط کام, اس سے بچنے کی کوشش کرو, ہو جائے تو قسم کا کفارہ دے کے اصلاح کرو, اور اگر اصلاح کا ارادہ نہیں بنتا تو چار مہینے کے بعد فیصلہ کرو کیا کرنا, یہ قانون بنایا. اس سے معلوم ہوا, یعنی اس سے ایک بات ضمن معلوم ہوئی کہ عذر معقول کے بغیر بیوی سے ازدواجی تعلق منقطع کر لینا کسی شخص کے لیے جائز نہیں, یہاں تک کہ اس کے لیے اگر قسم بھی کھا لی گئی ہے تو اسے توڑ دینا ضروری ہے. یہ عورت کا حق ہے اور اسے ادا نہ کرنے پر دنیا اور آخرت دونوں میں شوہر کو مجرم قرار دیا جا سکتا ہے. یہی معاملہ بیوی کا بھی, ظاہر ہے کہ یک طرفہ تو نہیں ہوتے حقوق, وہ بھی ظاہر ہے کسی معقول وجہ کے بغیر شوہر کے ساتھ یہ تعلق قائم کرنے سے انکار نہیں کر سکتی, اس لیے کہ نکاح ہوا, اس لیے معقول وجہ ہونی چاہیے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے, اذا دار رجل امرأته الى فراشه فابت فبات غضبان علیها لعنت الملائكة حتى تصبح. جب شوہر بیوی کو مقاربت کے لیے بلائے اور وہ آنے سے انکار کر دے, یعنی کسی معقول وجہ کے بغیر, اور شوہر غصے میں رات گزارے تو فرشتے صبح تک اس عورت پر لعنت کرتے رہتے ہیں. طرفین میں یہی معاملہ ہے, مرد کرے گا اس پر بھی لعنت, عورت کرے گی اس کے اوپر بھی. یعنی یہ چیز ناپسند ہے اللہ تعالیٰ کو, جو فطری معاملات ہیں ان کو فطری طریقے سے ہونا چاہیے, اور اس معاملے میں اللہ تعالیٰ نے جو حدود قائم کیے ہیں ان کی ہر شخص کو پابندی کرنی چاہیے. عورتوں کو معلق رکھنا, ان کو سزا دینے کے لیے اس طرح کے معاملات کرنا, یہ جہالت کی وجہ سے ہوتے ہیں. عربوں کے ہاں بھی یہ جہالتیں موجود تھیں, تو قرآن نے اس کو کنڈیم کیا پوری قوت کے ساتھ, اور پھر یہ بتایا کہ اس معاملے میں کیا رویہ آپ کو اختیار کرنا چاہیے. ابھی وقت ہے نا جی زہار. اب اسی طرح کی ایک چیز یعنی عربوں کے ہاں اسی طرح کی ایک چیز تھی زہار. یہ بھی وہی غصے اور نفرت کے عالم میں آدمی جو حرکتیں کرتے ہیں تو اس سے ظاہر ہے سوسائٹی میں کچھ روایات پیدا ہو جاتی ہیں. زہار کیا چیز ہے اس کو ہم آگے دیکھیں گے, پہلے آیت سن لیجئے. الذین یظاہرون منکم من نسائہم ما ہن امہاتہم ان امہاتہم الا اللائی ولدنہم وانہم لیکونون منکرم من القول والزورا وان اللہ لعفو غفور والذین یظاہرون من نسائہم ثم یعودون لما قالوا فتحریر رقبۃ من قبل ان یتماسا ذالکم توعظون بہ واللہ بما تعملون خبیر فمن لم یجد فصیام شہرین متتابعین من قبل ان یتماسا فمن لم یستطع فاطعام ستین مسکینا ذالک لتؤمنوا باللہ ورسولہ وتلک حدود اللہ وللکافرین عذاب علیم. تم میں سے جو لوگ اپنی بیویوں سے زہار کر بیٹھتے ہیں وہ ان کی مائیں نہیں بن جاتی. یعنی زہار کا مطلب یہ تھا کہ عرب کبھی کبھی غصے میں آگے لڑتے بیوی سے تو کہہ دیتے کہ انت علیہ کا زہر امی, یعنی تجھے ہاتھ لگایا تو گویا اپنی ماں کی پیٹھ کو ہاتھ لگایا. یہ ان کے ہاں ایک طریقہ تھا. اس کے نتیجے میں بڑی سخت طلاق ہو جاتی تھی ان کے ہاں, یعنی یہ بیہودہ جملہ بولتے اور پھر یہ ہو جاتا. اس کو زہار کہتے ہیں. قرآن مجید نے کہا کہ تم میں سے جو اپنی بیویوں سے زہار کر بیٹھتے ہیں ان کی مائیں نہیں بن جاتی, یعنی کہنے سے ماں نہیں بن جاتی. جی پہلی بات تو یہ فرمائی کہ بیہودگی ہے یہ. ان کی مائیں تو وہی ہیں جنہوں نے جنا ہے, یعنی اللہ میاں اس طرح کی باتوں کو قبول نہیں کرتے. اس طرح کے لوگ یعنی اس طرح کے لوگ جو ایسی باتیں بیویوں کہتی ہیں کہہ دیتے ہیں, اس طرح کے لوگ البتہ ایک نہایت بےہودہ اور جھوٹی بات کہتے ہیں, یعنی بڑی سخت اس کے اوپر تنقید کی. اور حقیقت یہ ہے کہ اللہ بڑا معاف کرنے والا اور مغفرت فرمانے, مطلب یہ کہ طبیعت درست ہونی چاہیے تھی, لیکن اللہ معاف کرنے والا مغفرت فرمانے والا ہے. اب اس کے بعد حکم بیان کیا, اور اس معاملے میں حکم یہ ہے کہ جو لوگ اپنی بیویوں سے زہار کر بیٹھے پھر اسی بات کی طرف پلٹے جو انہوں نے کہی تھی تو ایک دوسرے کو ہاتھ لگانے سے پہلے یہ غلام آزاد کیا جائے گا. یعنی اس سے کوئی طلاق نہیں ہوتی, بیوی ماں نہیں بن جاتی, لیکن تم نے ایک بےہودہ بات کہی ہے, بےہودگی کی سزا ملنی چاہیے. تو اب بیوی کو ہاتھ لگانے سے پہلے یہ غلام آزاد کیا جائے گا. یہ بات ہے جس کی تمہیں نصیحت کی جاتی ہے اور جو کچھ تم کرتے ہو اللہ اس سے پوری طرح واقف ہے. سب سے مشکل کام یہی تھا وہاں, غلام تو اصل میں ان کی دولت تھی. پھر جسے غلام میسر نہ ہو اسے دو مہینے کے پے در پے روزے رکھنا ہوں گے, دو مہینے کے پے در پے روزے رکھنا ہوں گے. اس سے پہلے کہ دونوں ایک دوسرے کو ہاتھ لگائیں, جو یہ بھی نہ کر سکے تو وہ 60 مسکینوں کو کھانا کھلا دیں. یعنی یہ تین چیزیں جو ہیں ان میں سے کوئی ایک کرنا ہوگی. یہ اس لیے ہے کہ تم اللہ اور اس کے رسول کو فی الواقع مانو, اور یہ اللہ کی باندھی ہوئی حدیں ہیں, انہیں اللہ اور اس کے رسول کے منکر ہی توڑتے ہیں, اور اس طرح کے منکروں کے لیے بڑی دردناک سزا ہے. یعنی یہ بڑا سخت قانون ہے جو عورتوں کے تحفظ کے لیے نازل کیا گیا. یہ زہار کا حکم ہے. ایلا کی طرح زہار بھی عرب جاہلیت کی اصطلاح ہے, یعنی یہ ان کی اصطلاح ہے. اس کے معنی یہ تھے کہ شوہر نے بیوی کے لیے انت علیہ کا زہر امی تجھے ہاتھ لگایا تو گویا اپنی ماں کی پیٹھ کو ہاتھ لگایا کہ الفاظ زبان سے نکال دیے, یعنی غصہ آ گیا کہہ دیا. زمانہ جاہلیت میں بیوی کو اس طرح کی بات کہہ دینے سے ایسی طلاق پڑ جاتی تھی جس کے بعد بیوی لازمن شوہر سے الگ ہو جاتی تھی. یعنی ان کا رواج یہ تھا کہ یہ لفظ منہ سے نکل گیا بس اس کے بعد ختم. اہل عرب سمجھتے تھے کہ یہ الفاظ کہہ کر شوہر نے نہ صرف یہ کہ بیوی سے اپنا شوہر نہ صرف یہ کہ اپنی بیوی سے اپنا رشتہ توڑ رہا ہے بلکہ اسے ماں کی طرح اپنے اوپر حرام قرار دے رہا ہے. یعنی وہ اس کی بڑے سخت مفہوم لیتے تھے. لہذا ان کے نزدیک طلاق کے بعد تو رجوع کی گنجائش ہو سکتی تھی لیکن زہار کے بعد اس کا کوئی امکان باقی نہیں رہتا تھا. یہ مسئلہ ہے جس وجہ سے قرآن نے اس کو موضوع بنایا. قرآن نے یہ اسی کا حکم بیان کیا, یعنی اس میں کیا کیا جائے. اس میں پہلی بات یہ واضح کی گئی ہے کہ اگر کوئی شخص منہ پھوڑ کر بیوی کو ماں سے یا اس کے کسی عزب سے عزب کو ماں کے کسی عزب سے تشبیح دے دیتا ہے تو اس سے بیوی ماں نہیں بن جاتی اور نہ اس کو وہ حرمت حاصل ہو سکتی ہے جو ماں کو حاصل ہے. ماں کا ماں ہونا ایک امر واقعی ہے اس لیے کہ اس نے آدمی کو جنا ہے, اس کو جو حرمت حاصل ہوتی ہے وہ اسی جننے کے تعلق سے حاصل ہوتی ہے. یہ ایک ابدی اور فطری حرمت ہے جو کسی عورت کو محض منہ سے ماں کہہ دینے سے حاصل نہیں ہو سکتی. لہذا اس طرح کی تشبیہ سے نہ کسی کا نکاح ٹوٹتا ہے نہ اس کی بیوی اس کے لیے ماں کی طرح حرام ہو جاتی ہے. سورہ احزاب میں یہ بات اس طرح بیان ہوئی ہے, وَمَا جَعَلَ أَزْوَاجَكُمْ اللَّائِي تُظَاهِرُونَ مِنْهُنَّ أُمَّهَاتِكُمْ, اور اپنی جن بیویوں سے تم زہار کرتے ہو اللہ نے ان کو تمہاری مائیں نہیں بنایا ہے. یعنی یہ ایک بےحدہ بات ہے نہ کرو. دوسری بات یہ واضح کی گئی ہے کہ اس طرح کا جملہ اگر کسی شخص کی زبان سے نکلا ہے تو اسے معلوم ہونا چاہیے کہ یہ ایک نہایت بےحدہ اور جھوٹی بات ہے جس کا تصور بھی کسی شریف آدمی کو نہیں کرنا چاہیے, کجا یہ کہ وہ اسے زبان سے نکالے. اس پر سخت محاسبہ ہو سکتا تھا لیکن اللہ بڑا معاف کرنے والا اور مغفرت فرمانے والا ہے, لہذا کوئی شخص اگر اشتعال میں آ کر اس طرح کی خلاف حقیقت بات منہ سے نکال بیٹھے اور اسے اپنی غلطی کا احساس ہو تو اللہ اس سے درگزر فرمائیں گے. تیسری بات یہ واضح کی گئی ہے کہ اس کے معنی بہرحال یہ نہیں ہے کہ اسے بغیر کسی تنبیہ کے چھوڑ دیا جائے, یعنی نری معافی نہیں ملی. انسان کی معاشرتی زندگی پر اس طرح کی باتوں کے اثرات بڑے غیر معمولی ہوتے ہیں, اس وجہ سے ضروری ہے کہ اس کی تادیب کی جائے تاکہ آئندہ وہ بھی احتیاط کرے اور دوسروں کو بھی اس سے سبق حاصل ہو. چنانچہ اللہ تعالیٰ کا فیصلہ ہے کہ بیوی کو ہاتھ لگانے سے پہلے اسے اپنے گناہ کا کفارہ ادا کرنا چاہیے. یہ کفارہ کیا ہے؟ یہ درج ذیل ہے. ایک لونڈی یا غلام آزاد کیا جائے, وہ میسر نہ ہو تو پے در پے دو مہینے کے روزے رکھے جائیں, یہ بھی نہ ہو سکے تو 60 مسکینوں کو کھانا کھلا دیا جائے. اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ اس حکم کی تعمیل اگر اس کی صحیح روح کے ساتھ کرو گے تو اس سے اللہ اور رسول پر تمہارا ایمان محکم ہوگا. اس کی وجہ یہ ہے کہ انسان اگر اپنی کسی غلطی کی تلافی اس طرح کی کوئی مشقت اٹھا کر کرتا ہے تو اس سے غلطی کی تلافی بھی ہو جاتی ہے اور اسے اپنے ایمان و عقیدہ میں رسوخ بھی حاصل ہوتا ہے. یہ دو جو چیزیں ہیں یہ ہمارے اب معاشرے میں اللہ کا شکر ہے کہ اس طرح نہیں رہی ہوئی, یعنی علاقہ بھی اس طرح کا رواج نہیں ہے اور بیوقوفیاں ہوتی ہیں اور زہار کا بھی ہمارے معاشرے میں رواج نہیں ہے, لیکن عربوں کے یہاں یہ چیز تھی تو اللہ تعالیٰ نے یہ کیا. اب ظاہر ہے کہ اس سے کوئی ملتی جلتی حرکتیں اگر ہمارے یہاں بھی لوگ کرتے ہیں تو ان کو سامنے رکھ کر اس کے معاملے میں بھی کوئی تنبیہ کا طریقہ اسلامی حکومت مسلمانوں کا معاشرہ اختیار کر سکتا ہے. قرآن نے جو اس میں تعلیم دی وہ بنیادی طور پر یہ ہے کہ ایسی بےحدہ باتیں اول تو زبان سے نکالنی نہیں چاہیے, نکال دی جائیں تو پھر آسانی سے ان کو معاف نہیں کرنا چاہیے تاکہ توجہ ہو. ہمارے ہاں یہ آگے طلاق اب زیر بحث آ رہی ہے تو آپ یہ دیکھیں گے وہاں پہ کہ طلاق کے معاملے میں بھی یہ تادیب اور تنبیہ بےحدہ حرکتوں پر نہ کرنے کی وجہ سے اتنے معاشرتی مسائل پیدا ہوئے, یعنی آپ سوچ نہیں سکتے, بیٹھے بیٹھے لڑائی ہو جائے گی, جھگڑا ہو جائے گا, اس کے بعد 3 نہیں 15 20 1000 500 اس سے کم طلاق دینا بھی ٹھیک نہیں ہے. اچھا بدقسمتی یہ ہے کہ جو ہمارے یہاں احناف کا چونکہ غلبہ ہے تو وہ 3 طلاق آپ غصے میں کہہ دیں, آپ شرارت سے کہہ دیں, آپ مذاق سے کہہ دیں, اس کو واقع کر دیتے ہیں. اب واقع ہو جاتی ہیں اگلی مصیبت بن جاتی ہے, یعنی 2 دن کے بعد آدمی کو پتا چلتا ہے کہ میں تو ایک بالکل احمق آدمی تھا, 5 6 بچے ہیں کیا کریں, یہ ایک مصیبت. میں نے آپ سے عرض نہیں کر سکتا کہ اس میں کیا کیا مسائل پیدا ہوتے ہیں, گھر برباد ہو جاتے ہیں, بچے برباد ہو جاتے ہیں. ہماری سوسائٹی جو ہے اس کے کچھ اور بھی مسئلے ہیں, عورت کو طلاق ہو جائے عام طور پر شادی کون کرتا ہے, بچوں والی ہو تو کون مصیبت پالے اس کے ساتھ, یعنی یہ ہمارا بادشاہ ہے نا, وہاں تو مسئلہ نہیں تھا عربوں کے ہاں. عربوں کے ہاں سوسائٹی اس معاملے میں بہت کھلی ڈلی تھی, یعنی ان کا مزاج ہمارے مزاج سے بہت مختلف تھا. آپ نے دیکھا ہے عورتیں آگے اپنی پسند کا اظہار کر دیتی ہیں, اپنی محبت کا اظہار کر دیتی ہیں اور واضح طور پر کہہ دیتی ہیں کہ میں فلاں آدمی سے شادی کرنا چاہتی ہوں. ادھر شوہر رخصت ہوا, کفن دفن کر کے فارغ ہوئی, شادی کر لیتی ہیں. تو یہ جو ان کے معاشرے کا, اچھا شادی کرنے میں بچوں والے کو قبول کرنے میں کوئی مسئلہ نہیں ہے, 4 5 پہلے گھیل رہے تھے 15 20 روپے آ گئے, تو ان کا مزاج بالکل, ہمارا اس کے برعکس معاملہ بالکل دوسرا. یہاں ایک ایسی مصیبت بن جاتی ہے کہ میں آپ کو بتا نہیں سکتا کہ جو مجھے 25 30 سال کی پبلک زندگی میں اس طرح کے بعد مسائل لوگوں کے سننے کا موقع ملا ہے. یعنی بعض اوقات جی چاہتا ہے کہ اس آدمی کو بھی اور اس مولوی کو بھی دونوں گولی مار دی جس نے یہ حرکت کی ہے, کیونکہ کچھ سمجھ میں نہیں. ابھی پچھلے دنوں آپ اندازہ کیجئے کہ اسی طرح کا ایک معاملہ ایک میاں بیوی کے درمیان میں ہو گیا. اب اس کے بعد میاں بھی ملنا چاہتا ہے, بیوی ملنا چاہتی ہے, بیوقوفی کی بات ہے, کوئی طلاق دینے کا ارادہ نہیں تھا, لیکن جو بیوی کے والد صاحب ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ آپ سوال ہی پتا نہیں ہوتا. میں نے ان کو کچھ سمجھانے کی کوشش کی, انہوں نے کہا مجھے یہ بتاؤ حرفیوں کا فتویٰ کیا ہے. میں نے کہا وہ تو نہیں مانتے, کہنے لگے بس دین یہی ہے. تو یا ظاہر ہے کہ جو چیز پریویل کر رہی ہوتی ہے وہ ایسے ہی ہوتی ہے. جی فرمائیے.
ایسا لگتا ہے کہ جس سے عربوں کو فضیلت سی ہوگی کہ ان کے کلچر کو پروموٹ کیا جا رہا ہے. کیوں قرآن
یہ تو پروموٹ نہیں کیا جا رہا, سزا دی جا رہی ہے.
بہرحال اس کو قرآن کی
یعنی دیکھیے نا, جن معاملات کا جن کا موضوع سے تعلق ہے تو اس میں انسانوں کے اندر کوئی خرابی ہوگی تو اس کو کیا کیا جائے؟ چھوڑ دیا جائے. اگر چھوڑ دیا جائے گا تو خرابی باقی رہے گی. اس وجہ سے دونوں پہلو جو ہیں, جب بھی کوئی کتاب نازل ہوگی اللہ کی, دونوں پہلو ملحوظ ہوں گے. اس کے اندر ابدی ہدایات ہوں گی, اس کے اندر جو بکتی مسئلہ اس کو دیا جائے گا, کیونکہ اس مسئلے کو چھوڑ دینے کے بعد تو پرابلم ہو جائے گا. غلامی کا مسئلہ ہے تو ظاہر ہے کہ آج نہیں ہے, اس وقت تھا تو قرآن نے اس کو موضوع بنایا, اس کی اصلاح کی. اب اگر خاموش ہو جاتا تو آپ آج پوچھتے کیوں موضوع نہیں بنایا. اس وجہ سے مسئلہ جو موجود ہے, اگر وہ مسئلہ مذہب سے متعلق ہے, یعنی اس میں کوئی اخلاقی مسئلہ ہے, مذہب میں نے آپ کو بتا دیا کہ تین چیزوں سے تعلق رکھتا ہے بنیادی طور پر شریعت کے معاملے میں. یعنی ایمانیات تو الگ ہے نا, ایمانیات عبادات تو الگ چیز ہے, وہ تو اصل دین ہے, لیکن ہمارے معاشرتی یا سماجی معاملات میں تین چیزوں سے تعلق رکھتا ہے. ایک ہمارے بدن کی پاکیزگی سے, ہمارے خور و نوش کی پاکیزگی سے, اور ہمارے اخلاق کی پاکیزگی سے. تو یہ اخلاقی مسئلے ہیں, اس وجہ سے ان کو موضوع بنایا جائے گا. اور زندہ بات وہی ہوگی کہ جو اس وقت سوسائٹی کے اندر موجود ہے اس کو کہا جائے, ورنہ تو کوئی چیز باقی نہیں رہے گی. اگر وہاں لوگ بیویوں کو پیٹ رہے تھے تو رسول اللہ کو مداخلت کرنی پڑی. آپ کو معلوم ہے کہ کیا حادثہ ہوا تھا مدینے میں؟ یعنی آپ نے جو کہ بڑی سختی کے ساتھ لوگوں کو اس معاملے میں روک دیا تھا, تو ایک دن لوگوں نے آگے کچھ, ایک آیا, دو آئے, تین آئے, چار آئے, انہوں نے کہا جی بیویاں بڑی سرکش ہو گئی, تو کچھ مطلب تو آپ نے میں اچھا کچھ تنبیہ کر لو. اب وہ انہوں نے یہ لفسرا جا کے ہر ایک میں ارمان نکال لیا. تو اس وجہ سے معاشرے کے اندر جو مسئلہ موجود ہوتا ہے, اگلے دن پہلے دن عورتوں نے مظاہرہ کیا, اب مردوں نے کیا تھا, اگلے دن عورتوں نے کر دیا, نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ کے ہمارے ساتھ تو یہ ہوئی. تو اس وجہ سے یہ چیز تو لازمن ہونی چاہیے. یعنی کوئی مسئلے جو ہے وہ اگر وقت پر اصلاح کا معاملہ نہیں کرتا تو وہ تو پھر سینکشن دے رہا ہے اصل میں اس خرابی یا برائی کو, باقی رہے گی. نہیں دیکھ رہا, نہیں وہ ہیلدی ہوتا تو قرآن اس پہ اوپر اتنی سخت تنقید کیوں کرتا؟ قرآن مجید نے دیکھیں نا, دونوں چیزیں جتنے الا اور زہار دونوں کے معاملے میں کہا کہ نہایت نامعقول حرکت ہے, اس پر اللہ سے معافی مانگو. اللہ
رہتے تھے اس طرح کر کے کہ اتنے سارے بچے مل جائیں, اتنی ساری وہ شادیاں کر لیں آرام سے.
تعلق معاشرت سے ہوتا ہے, معاشرتی چیزیں ایسی ہیں کہ دیکھیے نا, مثال کے طور پر ہمارا اب تمدن ہے, میں اس کو ایک مثال سے آپ کو سمجھاتا ہوں. اب طلاق کا مسئلہ نہیں شروع کیا جا سکتا, یہ بہت لمبا ہے, انشاءاللہ اگلی نشست میں کریں گے. جی تو میں آپ سے عرض کرتا ہوں کہ مثال کے طور پر ہی دیکھیے کہ آج ہمارے لیے ایک بچے کا معاملہ بڑی اور ذمہ داریوں کا تقاضا کرتا ہے. پڑھائیں گے کہاں, ماں کیا وقت دے گی, اس کی ضرورتیں پوری کرنے کا کیا ہوگا. یعنی تعلیم اس وقت ہمارے معاشرے کے اندر, یہ پچھلے 5-10 سال میں ہوا ہے, اتنی مہنگی ہو گئی ہے کہ آپ سوچ نہیں سکتے تھے. یعنی میں نے 30 سال پہلے جب گورنمنٹ کالج میں پڑھتا تھا تو اس وقت ہمارے جتنے بھی لوگ تھے وہ عام طور پر یعنی سینٹرل مارکیٹ سے آتے تھے, گورنمنٹ اسکولوں کے اندر سے بہترین لوگ آئے ہوتے تھے, اور انہی سے. اب اس کا کوئی تصور نہیں ہے, 4-5 یعنی جتنی ایک عام آدمی کی تنخواہ ہے اس سے کم میں آپ بچوں کو کسی اچھے اسکول میں پڑھا نہیں سکتے. تو اب مولویت اور ہو گئی. ایک دیہاتی عرب معاشرے میں جس کے اندر بچے پیدا ہونا ہے, 2-4 حرف سیکھنے ہیں اگر آپ کا, وہ بھی جی چاہے تو سکھا دیں, اس کے بعد جا کے بکریاں چرانی ہیں, اور ماں باپ پر کوئی اگر استاد پیدا ہو جائے دائیں بائیں کھڑا ہونا ہے, اس میں ہر آدمی کی خواہش ہوتی ہے کہ 15-20 بیٹے ہونے چاہیے ورنہ جینا مشکل تھا. یہ پولیس نہیں تھی, یہ فوج نہیں تھی, آدمی کے ناموس عزت کی حفاظت اس کی اولاد کرتی تھی. اس وجہ سے میں آپ کو توجہ دلائیے کہ تمدن کو کبھی ماضی اور حال میں داخل نہیں کرتے. ہر معاشرے کی اپنی ضروریات ہوتی ہیں, اس میں صرف اخلاقی مسئلوں کو موضوع بنانا چاہیے. ہم اصل میں جن چیزوں کے بارے میں بڑے حساس ہیں, ان کی معاشرت کا تقاضا یہ تھا کہ وہ اس میں حساس نہیں تھے. اگر وہ ان میں حساس ہوتے جینا مشکل ہے. اب ایک آدمی, قرآن مجید نے بیان کیا ہے کہ بڑا آدمی نہیں شمار ہوتا تھا ان کے ہاں جب تک ریوڑ دو وادیوں کے درمیان میں نہ بکھرا ہوا ہو, مالم ممدودہ کہا ہے اس کو, اور جب تک بنینا شعودہ یعنی 10-12 بیٹے دائیں بائیں نہ کھڑے. یہ عربوں کے ہاں ایک بڑے آدمی کا تصور تھا. اب سوال یہ ہے کہ آپ کے ہاں بڑے آدمی کا تصور ہے, مسجد گاڑی ہے, 2 ایکڑ کا بنگلہ ہے, ان کا مسئلہ وہ تھا. اس مسئلے کو حاصل کرنے کے لیے ایک بیوی بیچاری تو کام نہیں آ سکتی تھی. مسئلہ ہے ایک تمدن اور معاشرت کا مسئلہ ہے. اچھا اس آدمی کے اوپر فرض کر لیجئے کہ کوئی آپ سرد صبح سرد کے قبائلی علاقے میں جائیں, یعنی وہاں لوگ اپنی حفاظت خود کرتے ہیں اور وہاں کی ضروریات بالکل مختلف ہیں. ہمارے یہاں پر صورتحال یہ ہوتی ہے کہ آپ کے یہاں لائسنس والی بندوق بھی ہو تو مصیبت پڑی ہوتی ہے, اور وہاں یہ ہے کہ ہر آدمی کے پاس اپنا اسلحہ موجود ہوتا ہے اور وہ اس کے ساتھ مانوس ہے, اس کے خلاف حکومت کو بھی. آپ دیکھیں کیا چیز ہے, وہ پاکستان بنے ہوئے 55-56 سال ہو گئے, انگریزوں نے یہاں کم و بیش 100 سال حکومت کی, قبائلی علاقوں کے اسٹیٹس کو نہیں چھیڑا. اب بھی آپ نے ابھی تک بھی ایک فاٹا بنایا ہوا ہے, ایک اور بنایا ہوا ہے, اور آپ نے اس کو خصوصی جگہ دی ہوئی ہے, خصوصی قوانین ہے. آپ کی سپریم کورٹ کی جورسڈکشن میں نہیں ہے وہ علاقے ابھی بھی. کیا وجہ ہے؟ وجہ یہ ہے کہ وہاں کا تمدن ابھی اس جگہ نہیں پہنچ سکا جہاں پر اس کو ایک منظم ریاست کا حصہ بنایا جا سکے. تو وہ کیوں نہیں کرتے آپ؟ انگریزوں نے بھی نہیں کیا, امریکہ کی حکومت بھیجے وہ بھی نہیں کرے گا, کیونکہ پھر وہ معاملات جو پیدا ہو جائیں گے ان سے نمٹنا آسان نہیں ہے. تو آپ کیا کریں گے؟ تدریج کا طریقہ اختیار کریں گے, بھائی وہاں پہ تعلیم پہنچائی جائے, وہاں سڑکیں بنائی جائیں, وہاں یہ معاملات کیے جائیں. پھر کوئی دو چار پانچ نسلوں میں ممکن ہے کہ آپ کا ڈپٹی کمشنر بھی وہ کرتے کیا, وہ ڈپٹی کمشنر کو پڑھ کے بند کر لیتے ہیں اندر, اس بعد حکومت دیکھتی رہتی ہے. پولیٹیکل ایجنٹ وہاں مقرر کیا جاتا ہے, یہ عہدے بھی نہیں ہوتے اور وہ معاملات کرتے ہیں. پیسے دینے پڑتے ہیں گورنمنٹ کو, باقاعدہ پیسے دینے پڑتے ہیں امن و امان قائم رکھنے کے لیے. اور سپریم کورٹ کی جورسڈکشن, ہائی کورٹ کی جورسڈکشن سے بالا ہوتے ہیں. یہاں سے مجرم گاڑی چلاتا ہے قبائلی علاقے میں چلا جاتا ہے, حکومت بیٹھ کے باقاعدہ نیگوشیٹ کر رہی ہوتی ہے, پھر پیسے دیتی ہے. وہ کہتے ہیں مہمان ہے ہمارا. تو ہر معاشرے اس کو اصل میں بسا یہ چیز ہے کہ جس کو سمجھے بغیر آپ کسی سوسائٹی کو نہیں سمجھ سکتے. ہمارے ممدو مخدوم مولانا سید ابو اللہ صاحب مودودی نے جب الیکشن وغیرہ یہاں لڑنے کا فیصلہ کیا تو میں نے محسوس کیا کہ وہ اورنگ آباد کے رہنے والے, دلی کا خاص خاندان, غالب کا خاندان ہے. تو اس وجہ سے یہاں کی معاشرت, یہاں کے دیہاتی علاقوں سے, یہاں کی جاگیرداریوں سے ان کے تحت ہونے والے معاملات واقف نہیں تھے بالکل. تو انہیں بڑا تعجب ہوتا تھا جب نتائج سامنے آتے تھے, کیونکہ وہ یہ سمجھ نہیں پاتے تھے کہ یہ سب کیا ہے. آپ ابھی بھی دیکھیے کہ جو ہمارا ہندوستان کا یو پی کا علاقہ تھا وہ کلچرلی بہت ڈیولپ تھا پاکستان بننے سے پہلے, تعلیمی لحاظ سے بہت آگے تھا. وہاں کے چھوٹے چھوٹے گاؤں حیرت ہوتی ہے, اس کے اندر لائبریریاں ہیں, علماء ہیں, مدرسے ہیں, اسکول ہیں. لیکن ہمارے ہاں تو آپ جانتے ہیں کہ بڑے سے بڑا ذمہ دار ہوگا, دو اس کی خواہشیں ہوگی, پہلے یہ کہ بہت سی شادیاں کر لیں, اور اگر وہ نہیں تو بہت سی آوارہ گردیاں کر لیں, اور دوسرے یہ کہ شادی بیاہ تو ڈول ڈمکا کر کے ساری دنیا کو برباد کر دیں. یہ تمدن کے مسائل ہیں. ان تمدن کے مسائل کو ان کے ہمیشہ معاشرے کے اندر رکھ کے سمجھنا چاہیے, اور اگر نہیں سمجھیں گے, یعنی یہاں کے تمدن کا آپ وہاں, اب دیکھیے مثال کے طور پر مغرب ہے, آپ ابھی دیکھیے نا, اب تو آپ 12-14 گھنٹے میں امریکہ پہنچ جاتے ہیں, آپ 7-8 گھنٹے میں انگلستان پہنچ جاتے ہیں, یورپ میں آپ چلے جاتے ہیں, تو آپ حیران نہیں ہوتے کہ کتنی چیزیں ہیں جو ہمارے معاشرے میں کوئی آدمی اپنے کمرے میں بیٹھ کے کرے تو لوگ مو نوچ نہیں اس کا, اور وہاں سڑک پر ہو رہی ہوتی ہے. کیا چیز ہے یہ تمدن کا فرق ہے. یعنی یہ انسان کا معاملہ یہ ہے کہ وہی بات جو آپ کو یہاں پہ متعجب کر دیتی ہے وہی بات وہاں ہنی مریا کوئی فرق نہیں پڑتا. انسان کا معاملہ یہ بہت سی چیزوں سے مانوس ہو جاتا ہے. اس وجہ سے یہ شادیاں وادیاں جو ہیں یہ قدیم تمدن میں انسانوں کے جینے کی ضرورت تھی, شوق نہیں تھا اتنا, جیا نہیں جا سکتا تھا. 8-10 بیویاں ہوں گی, 30-40 بچے ہوں گے. آپ کو معلوم ہے یہ جو سعودی خاندان اس وقت حکومت کر رہا ہے, والا حضرت جو تھے 50 کی اولاد پیچھے چھوڑ کے گئے کم و بیش, 100 سے اوپر ہے. آپ نے معلومات میں اضافہ کیا, میں 50 زیادہ ہی کا خیال تھا. تو لونڈیوں کی بھی ہوگی نا بہت سی, وہ الگ ہے. اچھا یہ سو تو وہ نتیجہ یہ ہے کہ اولاد تو ترس ہی رہی ہے, ابھی تک بھائی چل رہے ہیں. یہی جناب انشاءاللہ اگلے جمعے کو بشرط زندگی.